به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل وسط میں علم اور حکمت کے دو خزانے رکھے ہیں, سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکاف, جن میں باہم جوڑے کی نسبت ہے. نوٹ کیجئے کہ دونوں صورتوں میں خاصے نکات ہیں جو قدر مشترک ہیں. دونوں صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کی تسبیح ہے اور سورۃ الکاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے, اور تسبیح اور حمد مل کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بیان کو مکمل کرتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں. دونوں صورتوں کے آخر میں دو کل ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں بھی کل سے شروع ہوتی ہیں, اور سورہ کاف کی آخری دو آیتیں بھی کل سے شروع ہوتی ہیں, اور یہ چار کل ہیں جو کہ توحید باری تعالیٰ کے خزانے ہیں. دونوں صورتوں کے وسط میں ساتویں رکوع میں قصہ ہے آدم و ابلیس ہے. پھر یہود نے تین سوال پوچھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ذریعے سے, روح کی حقیقت کیا ہے, اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا, ذوالقرنین کی داستان کیا ہے. ایک سوال کا جواب روح کی حقیقت کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اور دو سوالات کا جواب سورۃ الکہف میں. سورہ کہف میں, سورہ بنی اسرائیل میں گفتگو کا زیادہ رخ بنی اسرائیل میں سے یہود کی طرف ہے, اور سورہ کہف میں خطاب کا رخ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی طرف زیادہ ہے. یہ ان صورتوں کے مضامین میں جو قدر مشترک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر کیا ہے. سفر معراج کے دو حصے تھے, پہلا زمینی حصہ, مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد اقصیٰ. پھر سفر معراج کا دوسرا حصہ تھا, مسجد اقصیٰ سے پھر آپ گئے ہیں اوپر آسمانوں کی طرف. اس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ نجم میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ معراج کا مطلب تو ہوتا ہے عروج اختیار کرنا, آپ نے تو اوپر جانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اب دونوں قبلوں کے متولی حضرت محمد اور ان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے پہلے مسجد اقصیٰ کے متولی یہودی تھے, سفر معراج کے اس حصے نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے ان کو معذور کر دیا, اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو اللہ کے رسول نے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھائی. دو رکعت نماز وہاں پر ہوئی, اللہ کے رسول امام تھے اور تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. گویا تمام انبیاء نے اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ اب اس ارض مقدس کے متولی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک وہ ذات جو لے گئی ایک ہی رات میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کتنے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب اگر کوئی بدباطن یہ کہے کہ یہ سفر روحانی تھا, یہ سفر جسمانی نہیں تھا, تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے. یہ روحانی سفر کرا دینا تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے, وہ تو عام آدمی بھی روحانی طور پر کہیں پہنچ جائے. اصل تو شان تب ہوگی, معجزہ تب ہوگا جبکہ سفر جسمانی ہو. تو اللہ تعالیٰ کس شان سے اسے بیان فرما رہے ہیں؟ تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ سفر صرف روحانی نہیں تھا، روح اور جسم کے ساتھ تھا. فرمایا پاک ابو ذات جو ایک ہی رات میں لے گئی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اللہ جی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا کہ جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی. اور وہاں پر نوٹ کیجئے کہ ابھی مسجد اقصا میں کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، یہ تو مسجد بعد میں بنی ہے بنو امیہ کے دور میں. اور اس آیت سے اس مسجد کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، ماخوذ یعنی مسجد اقصا رکھا گیا ہے. وہاں پر تو یہ ہے کہ ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، حضرت عمر جب گئے تب بھی گرجا بنا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ گرجے میں نماز پڑھ لیں، آپ نے کہا نہیں، اگر میں نے پڑھ لی تو پھر پوری اسلامی ریاست میں لوگ گرجوں میں نماز پڑھ کے ان کو مسجد بنا دیں گے. تو آپ نے جو ہے وہ گرجے سے باہر ہٹ کر جگہ صاف کرائی، وہاں پہ آپ نے نماز ادا کی. البتہ اس گرجے کے جو در و دیوار تھے اللہ کے رسول نے اچھی طرح دیکھے. اگلے دن جب کافروں نے آپ سے پوچھا کہ اچھا ذرا بتائیے اس کی تعمیر کیسی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے سامنے اس کی پوری عمارت رکھ کر دی گئی اور میں ان کو بتاتا رہا، اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے ہیں، کمرے اتنے بڑے بڑے کشادہ ہیں. اللہ کے رسول نے پورے کا پورے سوالات کے جوابات کو ریش کے دیے. فرمایا وہ مسجد کہ جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی، کیوں؟ لِنُرْيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آیات میں سے کچھ دکھائیں. وہ کون سی آیات تھیں؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے وہ بندے صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بندہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا. اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا اور ان کو، اس بندے کو اللہ نے بہت کچھ دکھایا مسجد اقصیٰ کے گردا گرد. وآتینا موسی الکتاب، سورہ بنی اسرائیل ہے نام اس کا، بنی اسرائیل. پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور آخری رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا. فرمایا وآتینا موسی الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. تمام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں تھی، وہ تورات ہدایت تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس ہدایت کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا لب لباب ہے، اور توحید کا بھی نچوڑ یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، امید اللہ سے ہو، خوف اللہ سے ہو، سارے کا سارا انسان کا تکیہ، انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو. یہ ہے اصل میں سمجھیے کہ خلاصہ اور عطر کل ہدایت ربانی کا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بناؤ، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو، کسی اور پہ اعتماد نہ کرو. ذریت من حملنا مع نوح، اور بنی اسرائیل یہ اولاد تھے ان کی جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. حضرت سام، حضرت نوح کے بیٹے، بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے تھے. انہ کانا ابدن شکورا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اب تاریخ بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوالوں کا ذکر آ رہا ہے. ان کو عروج ملا حضرت طالوت کے ذریعے سے، ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے. جالوت کو شکست ہوئی، فلسطین کی حکومت قائم ہوئی، اور تقریباً 100 سال تک یہ عروج چلا. تقریباً 16 سال حکومت کی حضرت طالوت نے، 40 سال تک حضرت داؤد نے علیہ السلام، اور 40 سال تک حضرت سلیمان نے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولاد وہ اہل نہیں تھی، لہذا جو ریاست تھی بنی اسرائیل کی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. شمال میں اسرائیلی ریاست وجود میں آ گئی، جنوب میں یہودا وجود میں آ گئی. اسرائیلی ریاست پہلے تباہ ہوئی آشوریوں کے ہاتھوں، اور یہودا پر ایک بڑا عذاب آیا کلدانیوں کے ہاتھوں جو بابل عراق سے آئے، اور 587 قبل مسیح میں انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے شہر کو تباہ کر دیا، تورات کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور جو بھی یہودی وہاں پر تھے کچھ کو مارا، کچھ کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ بابل لے گئے. یہ ان کا پہلا زوال تھا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی کاوشوں سے ان کو دوبارہ عروج ملا. ذوالقرنین بادشاہ ایران سے اٹھے، انہوں نے عراق پر حملہ کر کے قید سے آزاد کرایا یہودیوں کو، یہودی واپس بیت المقدس کی طرف آئے. حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک سوتے رہے تھے اللہ نے ایک معجزے کے ذریعے سے ان کو 100 سال تک سلایا تھا، وہ اس دوران اب بیدار ہو گئے اور انہوں نے ایک ایمان کی تحریک، ایک اصلاحی تحریک یہود میں برپا کی، اور یہود نے رفتہ رفتہ پھر سے عروج حاصل کیا، تورات پھر سے لکھی گئی یاداشت کی بنیاد پر، اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنایا گیا، سیکنڈ ٹیمپل پھر سے تعمیر کیا گیا، اور پھر عظیم مکابی سلطنت بن گئی. 175 قبل مسیح اس کا عروج کا سال ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ رفتہ رفتہ بگاڑ آیا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ظلم کی انتہا کی یہودیوں نے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن اب رومیوں کے ذریعے سے اللہ نے پھر یہودیوں کو پٹوایا، اور 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کر کے بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی تھا اس ٹیمپل کو پھر گرا دیا. ان کا سیکنڈ ٹیمپل اس وقت سے آج تک گرا ہوا ہے، اور وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں ہے، اس کا نقشہ بنا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے یہودیوں کو نکال دیا بیت المقدس، صرف پابندی لگا دی کہ آئندہ یہاں پر یہ داخل نہیں ہوں گے. وہ تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو دوبارہ داخلے کی اجازت ملی ہے، لیکن صرف داخلے کی اجازت تھی، پابندی تھی، عیسائیوں نے پابندی لگوائی تھی حضرت عمر سے کہ یہاں پر یہ آ کر جائیدادیں نہیں خرید سکتے. 1917 میں اعلان بالفور کے ذریعے سے برطانوی وزیر خارجہ نے ان کو اجازت دی، اور وہاں پر آ کر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی، اور پھر زمینیں خریدتے خریدتے جو ہے وہ ناجائز ریاست اسرائیل وہ قائم کر دی، وہ ایک الگ داستان ہے. بہرحال اس اللہ تعالیٰ نے رکوع میں بنی اسرائیل کے ان 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا ہے. عروج کا ذکر پہلے کا تو سورہ بقرہ میں آ چکا، پہلے زوال کا ذکر آئے گا، پھر دوسرے عروج کا، پھر دوسرے زوال کا. فرمایا بقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے کتاب میں پہلے سے طے کر دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی. فاذا جاء وعد اولاہما، تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، انہوں نے پہلی مرتبہ فساد مچایا، سرکشی کی، بعثنا علیکم عبادا لنا، تو ہم نے تمہارے اوپر بھیجے اپنی ایک سنت پوری کرنے کے لیے وہ بندے، اولی باس شدید، جو بڑے شدید جنگجو تھے، لڑنے والے تھے. اشارہ ہے قلدانیوں کی طرف، بخت نصر کے لشکر کی طرف جو عراق سے آیا تھا بابل سے. فجاسو خلال الدیار، اور وہ گھروں میں گھس گئے، گھروں میں گھس کے انہوں نے گھروں کو تباہ کیا، 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دی کسی گھر کی. مکان وعدا مفعولا، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا، ایک پہلا زوال ان پر آیا. ثم رددنا لکم القرۃ علیہم، اور پھر ہم نے پھیر دیا باری کو تمہارے حق میں ان کے خلاف. وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں نفری کے اعتبار سے کثیر کر دیا. یہ ہے ان کا دوسرا عروج، مکابی سلطنت کے نام سے ان کی عظیم ریاست قائم ہوئی. اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے، بھلائی کرو گے اپنے ہی فائدے کو. وان اساتم فلاح، اور اگر تم برائی کرو گے تو پھر وہ بھی اسی کھاتے میں ہوگی، اس کا نقصان تمہیں کو پہنچے گا. فاذا جاء وعد الاخرہ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، دوسری بار تم نے سرکشی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی، نافرمانیوں کی تم نے حد کر دی، الفاظ محذوف ہیں، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، ہم نے پھر تم پر وہ بندے بھیجے جو کہ ہماری ایک سنت، ہمارے ایک ضابطے کو پورا کرنے کے لیے آئے، کہ بگڑی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرتا ہے، اس ضابطے کو پورا کرنے کے لیے آئے، اور وہ شدید جنگجو تھے یعنی رومی آئے. لیسوؤ وجوہکم، تاکہ وہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں. بھلے یدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ، اور مسجد میں یعنی ہیکل سلیمانی میں اسی طرح سے داخل ہوں جیسے کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے. وَلْيُتَبِّرُوا مَا أَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے ایسے تباہ کریں جیسے کہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، اب بھی ممکن ہے تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ یہودیوں تم پر رحم کرے. اب قرآن نازل ہو رہا ہے, یہودی اپنے دو عروج دو زوال دیکھ چکے ہیں, اور دوسرا ان کا دور زوال اس وقت چل رہا تھا. مدینے میں یہودی تھے, ان کو پیغام دیا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم, اب بھی تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پہ رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے وہی کچھ کیا ہم بھی وہی کچھ کریں گے. اور چونکہ یہودی نیکی کی طرف نہیں آئے, اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی بغاوت, لہذا مسلمانوں کے ہاتھوں مار کھائی, عیسائیوں کے ہاتھوں پٹتے رہے, ہٹلر کے ہاتھوں ان کی بہت بڑی درگت بنی, اور اس کے بعد ان پر آخری عذاب عنقریب آنے والا ہے, اور وہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. وَإِنُ تُمْ عُدْنَا, اگر تم نے وہی کچھ کیا ہم وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے بنا دیا ہے قید خانہ. اب اگر تم یہودیوں چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ, تو اس کے لیے شاہدرہ کیا ہے, کیسے آؤ گے اللہ کی رحمت میں؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, اور بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے. ان لهم اجرا كبيرا, کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1974 میں تنظیم اسلامی بنانے کا ارادہ کیا کہ ایک اسلام کو زندہ کرنے کی تحریک پھر سے اٹھانی ہے, پہلے وہ جماعت اسلامی میں تھے لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست میں آ کر اپنا احیائی کردار چھوڑ دیا ہے, اب تو بس وہ ایک جمہوریت کے حوالے سے حاشیہ بردار تحریک بن گئی ہے, اسلام پسند تحریک ہے لیکن اب حقیقت میں وہ ٹھیٹ اسلامی تحریک نہیں رہی, ان کی ترجیح اب جمہوریت ہے, اسلام پس پشت چلا گیا. جب وہ اس حوالے سے ارادہ کر رہے تھے کہ اسلام کے احیاء کے لیے پھر سے ایک جماعت بنائے, تو وہ سوچنے لگے کہ احیاء تو ہوتا ہے کسی مردہ چیز کا, پہلے یوں تو دیکھیں کہ جو وہ چیز مردہ ہے وہ مردہ کیوں ہوئی, اس پر زوال کیوں آیا, تو سوچنا شروع کیا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک حدیث ڈال دی جس سے کئی باتوں کے فہم کا دروازہ کھل گیا, جیسے چھوٹی سی چابی سے بڑے خزانے کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد, لَيَاتَيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّالِ بِالنَّالِ, میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے, جیسے کہ جوتے پر جوتا مشابہ ہوتا ہے. بس یہ حدیث سامنے آئی تو فوراً ذہن چلا گیا کہ بنی اسرائیل پر تو دو عروج دو زوال آئے ہیں, ہمارا کیا عالم ہے؟ تو غور کیا, معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے, ہم پر بھی دو عروج اور دو زوال آئے ہوئے ہیں. ہمارا پہلا عروج شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, مکہ فتح ہوا, خلافت راشدہ میں اور عروج بڑھتا چلا گیا, بنو میہ کے دور میں مزید ترقی ہوئی, بنو عباس کے دور میں کچھ ترقی ہوئی, اور پھر بعد میں بنو عباس کے دور میں ہم پر جو ہے وہ پہلا زوال آنا شروع ہوا. جیسے یہودیوں پر پہلا زوال دو قسطوں میں آیا تھا, آشوریوں نے آ کے پہلے اسرائیلی ریاست تباہ کی اور پھر کلدانیوں نے آ کر بیت المقدس کو تباہ کیا, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. جیسے آشوری آئے تھے شمال سے, صلیبی آئے شمال سے, انہوں نے ہم سے بیت المقدس چھینا, اور اس کے بعد جیسے وہاں پہ کلدانی مشرق سے آئے تھے, ہمارے پہ تاتاری مشرق سے آئے اور ہم پر بھی اس طرح سے زوال آیا. اس کے بعد جس طرح سے وہاں دوسرا عروج آیا, ہمارے ہاں بھی تاتاریوں کے ہاتھوں دوسرا عروج آ گیا ہے. ایا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, تاتاریوں میں سے ایک قبیلہ نکلا عثمانی, اس نے پھر سے خلافت قائم کر دی. اور اس کے بعد جیسے وہاں دوسرا زوال رومیوں کے ہاتھوں آیا, ہم پر دوسرا ہاتھ یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا, ترکی اٹلی آ گیا لیبیا میں, برطانیہ آ گیا ہندوستان اور مصر میں, ڈچ چلے گئے جاوا سماٹرا انڈونیشیا ملیشیا کی طرف, فرانس نے قبضہ کر لیا الجزائر پر. تو اس طریقے پر ہم پر بھی دوسرا زوال رومیوں کے ہاتھوں یورپینز کے ہاتھوں آیا. تو جس طرح سے یہودی اب اپنے دوسرے زوال کے بعد تیسرے عروج کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طریقے پر مسلمان بھی اپنے دوسرے زوال کے بعد تیسرے عروج کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور براہ راست یورپی اقوام کی غلامی سے اکثر و بیشتر سوائے کچھ علاقوں کے آزاد ہو چکے ہیں. براہ راست غلامی سے، ویسے تو ابھی بھی کئی اعتبارات سے ان کے انہوں نے منت ہے۔ تو یہ تاریخ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، مارکت العرا ہے، چھوٹی سی، لیکن تاریخ پر دونوں امتوں کی تاریخ اور ان میں کیا مشابہت ہے، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر ضرور پڑھیے، آپ کو ان آیات کے حوالے سے بھی بہت عمدہ تشریحات اس کتابچے میں ملیں گی، اور اس کے بعد امت مسلمہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی کہ کیسے عروج آیا، کیسے زوال آیا، اب کہاں کھڑے ہیں اور اپورڈ مومنٹ کس طرح سے ہوگی، اس کے حوالے سے بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب کی تقریریں ہیں جو اس کتابچے میں جمع کر دی گئی ہیں۔ آج ہم بھی زوال کا شکار ہیں، ہمیں بھی عروج ملے گا تو قرآن کے ذریعے سے۔ آج یہ آیت ہم سے بحث کر رہی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو ایسی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو اچھے اعمال بھی کریں، جو اچھے اعمال بھی کریں، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے، اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب جیسے عروج اور زوال کا ذکر آیا، اب آپ دیکھیں گے کہ دو دو متضاد چیزوں کا ذکر آتا رہے گا۔ اب ذکر آئے گا خیر اور شر کا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ بیٹھتا ہے شر، دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، حالانکہ اس کی دعا ہوتی ہے بظاہر خیر کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون چیز ہمارے لیے شر ہے اور کون سی خیر ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور ممکن ہے ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوں جو کہ ہمارے حق میں شر ہو۔ تو فرمایا کہ انسان اللہ سے مانگ بیٹھتا ہے شر، حالانکہ اس کی دعا ہوتی ہے خیر کے لیے۔ کیوں؟ مکان الانسان عجولا، اس لیے کہ انسان جلد باز ہے۔ اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ اللہ سے کوئی معین چیز نہیں مانگنی چاہیے، اے اللہ تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، لہذا مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، مجھے آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور مجھے آپ کے عذاب سے بچا۔ دعا استخارہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن یاد کراتے تھے، اور اس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے دین اور میری دنیا کے لیے خیر ہے تو اسے میرے اختیار میں کر دے، اور اگر یہ معاملہ میرے دین اور میری آخرت کے لیے شر ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے نصیب میں خیر لکھ دے جہاں کہیں پر بھی ہو۔ تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے چاہئیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب زوال، عروج، شر، خیر کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالی کی دو متضاد نشانیاں، رات اور دن۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو بنایا دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو تو بنا دیا ہے مدھم، اسے تو ہم نے سیاہ نشانی بنایا۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے رات دن کی نشانی کو بنایا ہے روشن، دیکھنے والا، دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، دن کی روشنی میں اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دو اور اپنے رب کا فضل تلاش کر کے اپنی ضروریات پوری کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو برسوں کی گنتی کو بھی اور حساب کتاب بھی۔ یہ رات اور دن کا نظام چلتا رہے گا، اسی سے مہینے بنیں گے، اسی سے سال بنیں گے، تاکہ تم سالوں کی گنتی بھی جان لو اور اپنے حساب کتاب بھی لگا لیا کرو کہ کون سا کام تم نے کس مہینے میں کرنا ہے، کون سا کام تم نے کس سال میں کرنا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اچھی اور بری تقدیر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی جو بھی قسمت ہے ہم نے چپکا دی ہے اس کی گردن میں، اس کی تقدیر، چاہے وہ شر ہو چاہے خیر ہو، اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے چار مہینے کا رحم مادر میں، اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اب اس کے بعد اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حرام خوریاں کر کے ہم اپنے رزق میں ایک لقمے کا اضافہ نہیں کر سکتے، جو میرے نصیب میں مجھے ملے گا۔ ہاں میں حرام خوری کرتا ہوں تو اپنا منہ کالا کرتا ہوں، اسی طریقے پر میری زندگی کے دن طے ہیں، لہذا جتنے مرضی حفاظتی اقدامات کیے جائیں ہم اپنی زندگی کو میں اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ خود ہی اضافہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہر انسان کی تقدیر ہم نے اس کی گردن میں لکھ دی ہے، لہذا یہ جو بہت سارے وہم ہوتے ہیں کہ میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ گئے نہ جانے کیا ہوگا، یہ ساری کے ساری بالکل بیکار باتیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ستارے کیا کہہ رہے ہیں اور ستاروں کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں، ہندوستان میں تقریب حلف برداری نہیں ہو رہی وزیر اعظم کی، ابھی ستارے موافق نہیں، جب ستارے موافق ہوئے تو پھر تقریب ہوئی، اسی وزیر اعظم کو پھر ایک خاتون نے خود کا حملے میں اڑا بھی دیا، بچا لیتے اس کو اگر اتنے ہی تمہارے پاس ستاروں کا پورے کا پورا فہم اور علم تھا۔ فرمایا ہم نے ہر انسان کی جو بھی تقدیر ہے ہم نے اس کی گردن کے ساتھ چپکا دی ہے، ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک کتاب ہم نے لکھی ہے کتاب تقدیر، ایک کتاب وہ خود لکھ رہا ہے، روزانہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل بھی لکھا جا رہا ہے، ایک کتاب وہ خود لکھ رہا ہے، روز ہم اپنی کتاب میں ایک صفحے کا اضافہ کر دیتے ہیں، اب یہ خود فیصلہ کر لیں کہ نیکیاں لکھ رہے ہیں کہ برائیاں لکھ رہے ہیں۔ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن وہ کتاب نکالیں گے جسے پڑھے گا بالکل کھلی کتاب کی طرح، وہ نام اعمال اس کے سامنے قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا، اقرا کتابک، اللہ کہے گا اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی آج اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے آپ کا پوری کی پوری آپ کی بیلنس شیٹ، یہ آپ کا کریڈٹ ہے، یہ آپ کا ڈیبٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پر آیا وہ ہدایت پر آیا اپنے ہی بھلے کو، ومن ضل فانما يضل عليها، جو بھٹک گیا وہ بھٹکنے کا نقصان اسی کو پہنچے گا، وہ بھٹکا اپنے ہی خلاف، ولا تذر وازره وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم بے عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، رسول جا کے بات پہنچانے کا حق ادا کرتے ہیں، قومیں نہیں مانتی تب عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو اس کی جو اشرافیہ ہوتی ہے جو اس کے آسودہ حال اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے ہمارے یہاں اشرافیہ کو، اور کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ وہ قائم کر رہے ہیں۔ جب کسی قوم کو ہم نے ہلاک کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، ففتقوا فیہا، اور پھر وہ خوب فسک و فجور کرتے ہیں، خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر اس بستی کے حوالے سے ہمارے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، اور ہم اس بستی کو اٹھا کر پٹک دیتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔
القرآن یوحدنا لطریق الخیر۔